سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، خون کا سمندر یعنی مجاہدہ راہ سلوک، اللہ تعالیٰ کے راستے کی تکالیف اٹھانا۔ حضرت والا نے ان اشعار سے پہلے ایک شعر تحریر فرمایا ہے، عارفاں زانند ہر دم آمینوں کہ گزر کردند از دریائے خون۔ اللہ تعالیٰ کے عاشقین عارف بندے ہر وقت امن سے اور سکون سے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ایک دریائے خون کو عبور کر چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی مشقتیں اور غم بہت زیادہ، ایک دریائے خون اس کا ہوتا ہے جو اٹھا چکے ہوتے ہیں، پھر آخر کار خدا تعالیٰ ان کو بالکل پرامن فرما دیتے ہیں۔ سنو داستان مغتر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو داستان مغتر، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر یہ لہو لہا کا منظر، میرا سر ہے زیر خنجر یہ تڑپ تڑپ کے دینا آرزو کا پینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا گور دینا یہی میرا جام و مینا یہی میرا گور دینا میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری آہ کا اثر ہے درد کا کمر ہے میری آہ کا اثر ہے میرے درد کا کمر ہے کہ جہاں بھی سنگ در ہے میرے آنسوؤں سے تر ہے کہ جہاں بھی سنگ منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میری عاشقی کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرا غم زدہ جگر ہے زدہ جگر ہے میری چشم چشم تر ہے میرا بہر خون سے تر ہے میرا پر لہو سے تر ہے میرا بہر خون سے تر ہے میرا پر لہو بہروبر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر میرے بہروبر کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر وہ جو خالق جہاں ہے حال خود زبان ہے میرا عشق بے زبان ہے میرا حال خود زبان ہے میرا عشق بے زبان ہے کسی بے زبان کا منظر ذرا دیکھنا میری فکر لامکاں ہے میرا درد جاویداں ہے میری فکر لامکاں ہے میرا درد جاویداں ہے میرا قصہ دل ستاں ہے رگ سے خون رواں ہے میرا قصہ دل ستاں ہے میری رگ سے اور ہم جیسے گور باطن جو ہے اس سے محروم رہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی راہ نجات ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی باتوں پر دل سے ایمان لائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خدا تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا مہینہ فرمایا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں پر بہت ہی خاص نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ سب خفیہ ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اس میں کوئی دوسرا آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ واقعتاً روزے سے ہے یا کھاتا پیتا ہے، تو یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ بھی ایسے عبادت پر خفیہ خفیہ انعامات فرماتے ہیں۔ یہ عاشقی ہے اللہ کی، روزہ رکھنا اللہ کے عشق میں بھوکا بھی رہنا، تو یہ بڑی عبادت ہے۔ اور روزے کے جو بدل ہے، علماء میں تو اختلاف ہے کہ نماز افضل عبادت ہے یا روزہ، یعنی فرائض تو اپنی اپنی جگہ اپنی اہمیت کے حامل ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے نماز افضل ہے یا روزہ؟ بہرحال نماز افضل ہے، لیکن دوسرے نمبر پر اگر کوئی عبادت ہے تو وہ روزہ ہے۔ اور روزے کے بہت سے فوائد ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، نفس کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ روزے یعنی پیٹ خالی رہنے سے انسان کے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں، مثلا آنکھ ہے، ناک ہے، زبان ہے، کان ہے، شرمگاہ ہے، اور پورے جسم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص حکمت ہے اور خاص مہربانی ہے اپنے بندوں پر کہ گناہ کے مواقع یوں ہی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، بہت ہی بڑی رحمت ہے اگر ہم سمجھیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہ سے دور رہنے کا ایک ہی خاص ہی بہت ہی خاص مہربانی فرمائی ہے کہ بھوک میں انسان کی جو آنکھ ہے، جو رغبت جس رغبت سے دیکھتی ہے یا دیکھنا چاہتی ہے، زبان جس رغبت سے بولنا چاہتی ہے، اور کان جو جس رغبت سے جو بات سننا چاہتے ہیں، اور شرمگاہ جس چیز کی طرف رغبت کرنا چاہتی ہے، یہ سب اعضاء جتنے ہیں انسان کے جن سے گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، سب کے سب سست پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اگر غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقوینی معاملہ فرما دیا بندوں کے گناہ سے بچنے کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست مہربانی ہے۔ اور یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت ہے، سونا بھی سونا ہے۔ اور دوسری یہ کہ خاموش رہے تو اس میں تسبیح کا ثواب ملتا ہے خاموش رہنے میں، لیکن خاموشی اور خلوت مع اللہ ہو، خاموشی اور خلوت مع الشیطان نہ ہو، کہ دل کے اندر گناہوں کے ارادے اور شہوت انگیزی کے خیالات کو لانا جبرن بتکلف اور ان میں مشغول ہونا، تو یہ خلوت مع الشیطان ہے، خلوت مع النفس ہے۔ تو یہ بھی ایک مدد اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو کھولا نہیں جاتا جب تک کہ رمضان المبارک کا مہینہ پورا نہ ہو جائے۔ اول رات سے لے کر آخر رات تک تمام راتوں میں سرکش شیاطین جو ہے وہ قید ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو گناہ پر نہیں ابھار سکتے۔ اب انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو عادت بد پڑی ہوتی ہے، لیکن ایک نفع تو یہ ہو ہی گیا، ایک دشمن ہمارا کم ہو گیا۔ دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور ایک نفس، تو سمجھو کہ بالکل ہی آدھا معاملہ رہ گیا۔ اور اصل معاملہ شیطان کا ہوتا ہے، پھر نفس جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا دشمن ایک جو ہے ہمارا وہ اسے ہماری مدد فرمائی کہ بڑے دشمن کو اللہ تعالیٰ نے قید فرما دیا تاکہ ہمارے بندے ہم سے قریب ہوں، ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ تو اور اس روزے کے رمضان مبارک کے فوائد تو اس قدر کثرت سے ہیں، انعامات اس قدر کثرت سے ہیں، مثلا ہیرے جواہرات کے محلات اور حوروں سے نکاح اور جنت کی کیا کیا نعمتیں۔ اور ایک خاص نعمت رمضان مبارک کی یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ اس مہینے میں بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو ان کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے، مثلا نجومی ہے جو توبہ نہیں کرتا، شراب کا عادی شرابی ہے جو توبہ نہیں کرتا، اور والدین کو ستانے والا، اور اس قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جب تک کہ توبہ نہ کرے، تو خدا تعالیٰ کی خاص رحمت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لاکھوں لاکھوں ایک ایک رات میں بخشش فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر خدا تعالیٰ کی مہربانی کے بقیہ جو سال ہے اس میں پھر اگر ہمارے گناہ بڑھ جائیں، پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر لاکھوں لوگوں کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ جاری ہوتا ہے۔ یہ ایسا خاص اور مبارک مہینہ ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور رمضان کی آخر رات میں تو جتنے سارے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ اس آخر رات میں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں اپنے بندوں کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا استحقاق ایک انعام ہے، فضل ہے اللہ کا کہ اپنی طرف سے بلا مانگے، بلا دعا مانگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ایک خاص اثر یہ ہے، خاص برکت یہ ہے کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نیک کام اس مہینے میں پابندی سے کر لیا جائے، بتکلف کر لیا جائے، سارے سال اس کی توفیق ہو جاتی ہے، مثلا چاہے وہ عبادت میں ہو اور چاہے گناہ سے بچنا ہو، تو دونوں چیزوں کی مشق کرنی ہے۔ مثلا سحری کھانی ہے تو اس سے پہلے ذرا 10 منٹ اگر ہم پہلے اٹھ جائیں تو کوئی زیادہ لمبی نہ صحیح، مختصر سی نماز ہم تہجد کے نیت سے پڑھ لیں، صلاۃ توبہ بھی پڑھ لیں، توفیقات مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا کی جائز حاجات مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی دکھ بیماری اپنا غم اللہ سے کہہ دیں۔ ہم جگہ جگہ خصوصاً عورتوں میں عادت ہوتی ہے کہ جگہ جگہ گھر گھر جاتی ہیں اور اپنے گھر کی برائیاں کرتی ہیں، اپنے حالات کا اظہار کرتی ہیں، اور چاہتی ہیں کہ لوگ ہم سے ہمدردی کریں، جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ جہاں جاتی ہیں اپنے دکھڑے رونے لگ جاتی ہیں، شوہر کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہیں، ساس سسر کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہیں، اور جو بھی حالات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں تو ان کی برائیاں جگہ جگہ کہتی پھرتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے فرمایا، اپنی بچی کو نصیحت کی کہ جگہ جگہ لوگوں سے اپنے دکھڑے کہنے سے بہتر ہے کہ اپنے اللہ سے اپنا دکھڑا کہہ دیا کرو، ایک در پر اپنا دکھڑا کہہ کر مطمئن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے ہمارے حالات بدلنے کی، ہمارے احوال کی اصلاح کرنے کی۔ تو فرمایا ایک شیر بزرگ نے فرمایا ہے کہ تو مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، وہ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف، کیا وجہ کسی فکر کی ہے، بیٹھا ہوں مطمئن یا رب کہ حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے۔ خدا تعالیٰ کو پوری قدرت ہے ہمارے احوال کو درست کرنے کی اور ہمارے حالات کو درست کرنے کی، تو بجائے جگہ جگہ ہم کہتے پھریں اور اپنے عیبوں کو کھولتے پھریں، شوہروں کی برائیاں کرتے پھریں جو زبردست غیبت ہیں، اور غور کریں تو یہ غیبت بھی نہیں رہتی بلکہ بہتان بن جاتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے آدمی کی جو برائی ہم کر رہے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوگا کہ وہ اس برائی اس میں ہوگی ہی نہیں، کیونکہ یہ کام شیطان کا ہے، شیطان بدگمانیاں ڈالتا ہے۔ تو غور کریں تو غیبت نہیں رہتی بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ جس کو بہتان کہتے ہیں بہتان بن جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مہینہ میں ایسی برکات ہیں، خدا تعالیٰ کا ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں جو طاعت شروع کی جائے اور بتکلف اس مہینے پورے مہینے میں اس کی پابندی کر لی جائے تو سارے سال اس کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے ہیں، تراویح کا قیام ہے، نمازیں ہیں اور دوسرے اس کے اندر کام کاج ہوتے ہیں، تو یہ مشقت جب انسان اٹھا لیتا ہے اور ساتھ میں پھر مثلا کسی نے تہجد کا ارادہ کر لیا، پورے مہینے تہجد پڑھتا رہا، تو جب مشکل اٹھا کر ایک کام کر لیا تو پھر جب عام دن آئیں گے رمضان کے علاوہ تو اس میں تو کھانا پینا بھی ہے اور سہولتیں بھی ہیں آرام بھی ہے, تو آرام کے دنوں میں وہ کیسا اس کو نبھا لے گا پھر. تو اس لیے پورے مہینے اگر ہم تھوڑا سا مجاہدہ کر لیں اور کہ 10-15 منٹ پہلے سحری سے ہم اٹھ جائیں, اور یا پھر سحری سویرے کھا کر اور جلدی سے وضو کر کے تہجد کا اہتمام کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ سارے سال تہجد کی پابندی کی توفیق ہو جائے گی. اور یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے رات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, رونا گرانا. اس کی تعریف میں تو قرآن پاک میں آیتیں نازل ہوئی ہیں, ایسے بندے اللہ کو بے حد محبوب ہیں. اور یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خاص تجلی فرماتے ہیں, اور کہنے والا کہتا ہے کہ ہے کوئی کہ جو مغفرت چاہے اور اللہ اس کی مغفرت کر دے, ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں, اللہ تعالیٰ بہر راستی فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں حاجت کو پورا کروں, ہے کوئی مغفرت و بخشش چاہنے والا جو میں اس کی بخشش اور مغفرت کروں. یہ خدا تعالیٰ سے تقرب کا بے حد قیمتی وقت ہے, تو زیادہ مشکل نہیں ہے, 10-15-20 منٹ کا کام ہے کہ وضو کر لیں اور جو ہے وہ تہجد کا اہتمام کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی سارے سال تہجد کی توفیق ہو جائے گی. اسی طرح سے تلاوت کلام پاک ہے, اس تلاوت کلام پاک کی عبادت کو بھی روزے اور رمضان سے خاص تعلق ہے, رمضان کے مہینے سے بھی خاص تعلق ہے, کیونکہ روزے رمضان ہی میں قرآن پاک کا نزول ہوا. اسے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کس قدر زبردست دولت, یہ رمضان کے مہینے میں جب نازل ہوئی تو پھر یہ رمضان کا مہینہ واقعتاً کتنا مبارک ہوگا. تو اور روزے کو بھی اس سے خاص تعلق ہے, کیونکہ دونوں عبادتوں سے خدا تعالیٰ کا بے حد تقرب بڑھتا ہے. تو تلاوت کلام پاک کو بھی اس مہینے میں پابندی کے ساتھ کیا جائے, ہو سکے تو روزانہ کم از کم ایک پارہ جو غیر حافظ ہیں وہ تو ضروری کر لیں, تاکہ اس مہینے میں ایک قرآن مجید تو ضرور ختم ہو جائے, اور جن کو زیادہ کی توفیق ہو وہ زیادہ کر لیں. بہرحال تلاوت کلام پاک کا اہتمام, اور اسی طرح اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار اعمال بتلائے ہیں, استغفار کی کثرت اور کلمہ طیبہ کی کثرت اور جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا, تو یہ چار اعمال خصوصاً ہیں. تو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات مقرر کی ہیں وہ بھی کافی وافی ہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کیونکہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ تو روزانہ کرتے ہیں تو یہ کثرت ہی میں آتا ہے. لیکن اگر کوئی چاہے تو تھوڑا تھوڑا ہر نماز کے بعد 20 کا ورد کر لیا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے, اور ضرور اس بات کا اہتمام کیا جائے دو چیزوں کا. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے اپنے وعظ میں, جس کا جو چھپا ہوا بھی ہے اس کا عنوان تحفہ ماہ رمضان ہے, اس بات کا خاص طور سے اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جو ہمارے روزے اور رمضان کی برکات اور انوارات کو لے اڑتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. اور ایک تو ہے نظر کی حفاظت نہ کرنا, نظر کو ادھر ادھر ڈال دینا. اب تو یہ اور بھی مشکل کام ہو گیا ہے, لیکن میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو جتنی تیری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. پھر تو ہے لذت لاسانی روح کا, پھر تو ہے لذت روحانی قرب کا شربت لاسانی. کہ خدا تعالیٰ کا بے پناہ قرب نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے لیے مجاہدہ کرتا ہے. ابھی جو اشعار ہم نے پڑھے ہیں وہ بھی اسی ہیں, پورے کا پورا اللہ کا راستہ صبر پر مشتمل ہے. صبر اور شکر, نعمتوں پر شکر کرنا اور صبر کرنا, نفس کے تقاضوں پر, شیطان کے وسوسوں پر صبر کرنا, گناہ سے بچ جانا. تو اپنی جو ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا, کیونکہ اب یہ اور زیادہ مشکل یہ ٹچ فون کی وجہ سے ہو گیا ہے. کتنے لوگوں نے اطلاع کی ہے کہ بھائی دین کی بات سن رہے ہیں, وہ کیا ہے اس پہ یہ یوٹیوب, تو کہہ رہے کہ ہم تلاوت لگا رہے ہیں اس میں خود بخود جو ہے وہ کہیں سے وہ گندے مناظر آ گئے. بتائیے تو کیا ضرورت ہے قرآن پاک کو موبائل میں بے ضرورت. اگر کوئی سفر ہے مجبوری ہے تو اور بات ہے, اور یوٹیوب وغیرہ کو لگانے کی ضرورت کیا ہے. آپ تلاوت ویسے بھی سن سکتے ہیں ریکارڈنگ میں, اور سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ بھائی آپ تھوڑی سی تلاوت خود کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ باعث تقرب اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا. تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں میں جانے کی. اور دینی ویب سائٹ کھولی تو سنا ہے کہ اس پہ گندے مناظر خود بخود آ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پاک صاف ہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم جو ہے اس سے بالکل متاثر نہیں ہوتے. فرمایا کہ گناہ سے بچنے میں بہادر بننے والا ضرور گر پڑتا ہے. بہادر مت بنو, یہ مت سمجھو کہ ہم جو ہے ہم پر شیطان اور نفس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. انسان ہے, فطرت میں تقاضے اللہ نے رکھے ہیں, فألہمہا فجورہا وتقواہا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان میں گناہ کا مادہ رکھا ہے, فجور کا, اور نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے. پھر بے شک ہم نے اس کو اختیار دے دیا ہے کہ چاہے تو اچھا راستہ اختیار کرے, چاہے تو برا راستہ اختیار کرے. اسی پر چونکہ انسان اختیاری طور پر برا راستہ اختیار کرتا ہے, تبھی اس پر اس کی پکڑ ہے اور اس پر گناہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ کی جگہ جگہ مدد ہوتی ہے انسان کے ساتھ. مثلاً ایک یہ مدد ابھی عرض کی کہ اس رمضان کے مہینے میں شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید فرما دیتے ہیں. یہ بھی رمضان شریف کے مبارک مہینے کی اس کی برکت ہے کہ خدا تعالیٰ یہ مدد اور نصرت فرماتے ہیں. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ تین باتوں پر ہلاکت کی بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی. ایک تو یہ کہ والدین کو ستانا, والدین کو ستانا, اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. دوسرے رمضان کے مہینے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جو ہے اپنی بخشش نہ کروانا. اور تیسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور اس پر درود شریف نہ پڑھنا. تو فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں پر ایسی ہلاکت کی بدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائی, تو ان باتوں پہ کیوں فرمائی ہے کہ جو آدمی والدین کی خدمت کر کے جنت نہ لے. تو یہ کہ اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ ان باتوں پر کہ والدین کی خدمت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, تو اور بہت بڑے درجے کی بات ہے. تو والدین کی خدمت کر کے جو جنت نہ لے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ سست اور غافل اور ظالم ہوگا جو اتنی بڑی نعمت کو حاصل نہ کرے. اسی طرح رمضان میں خدا تعالیٰ کی قدم قدم پر, لمحہ لمحہ, چھوٹے چھوٹے اعمال پر ایسی زبردست بخشش کے پروانے ہیں اور ایسے جنت کے انعامات کا وعدہ ہے. تو اس نعمتوں سے بھرپور, رحمتوں کی برسات, برکتوں کی برسات والے مہینے کے اندر جو آدمی خدا تعالیٰ سے ذرا ذرا سی باتوں پر عمل کر کے بخشش اللہ دیتے ہیں تو وہ بھی نہ لے تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا. اور تیسری چیز یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی کا نام آئے اور اتنا نہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ہلکا اور سہل یہ الفاظ ہیں زبان کے لیے, تو جو ظالم یہ بھی نہ کہے تو یہ کتنا بڑا بخیل ہے, کتنا جو ہے ظالم ہے, ظلم کرنے والا ہے اپنے اوپر. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بد دعا فرمائی ہے. تو یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹچ فون جو ہے اس میں جو ہے بس کیا کہوں کہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اس کا استعمال بے دریغ کرے یا کثرت سے کرے یا فضول کرے اور نگاہ خراب نہ ہو, آنکھوں کا زنا نہ ہو جائے, اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو جائے اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا, یہ لعنت کی بد دعا کا مستحق ہو جاتا ہے. تو بہت ہی آسان ہے اس میں گناہ کرنا, گناہ کا ہو جانا, گناہ کرنا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ازباد گناہ سے جو قریب رہے گا وہ اس میں مبتلا ضرور ہو جائے گا. جیسے کہ سرحدوں پہ جنگ ہونے والی ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان, تو سرحدوں سے سرحدی علاقے کو بھی خالی کرا لیا جاتا ہے, سرحد سے بھی بہت دور کر دیا جاتا ہے کہ یہاں جنگ ہونے والی ہے, تو سرحدوں سے عوام کو بہت دور بلا لیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا, اللہ کے حدود ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ. میرے شیخ فرماتے ہیں جو تقربو ہوگا وہ تفعلو ہو جائے گا, جو قریب رہے گا وہ مبتلا ہو جائے گا. بہت سوچ سمجھ کر اس کے متعلق فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ آلہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اپنے ساتھ ہم انصاف کریں, اپنے ساتھ عدل کریں. کسی کو دھوکہ دینے سے کیا ہوتا, کسی کو کہنے سے کیا ہوگا کہ ہم اس میں مبتلا نہیں ہیں. خود اپنے دل میں ہم غور کریں کہ ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا نہیں, تو جواب جو ہے اس میں اکثر کا مثبت آئے گا کہ ہاں بھائی ہماری نگاہ اس میں خراب ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے. اصل میں نفس بہکاتا ہے, انسان گناہ کرتا ہے, ہوتا نہیں ہے کرتا ہے گناہ. اپنے آپ کو یہ کہہ کے بہلانا کہ شیطان گناہ کرا دیتا ہے, ہاں بھائی ہم سے ہو جاتا ہے, ہو نہیں جاتا. بلکہ یوں سمجھو, اپنے نفس کو یوں سمجھاؤ, دل کو یوں سمجھاؤ کہ تم گناہ کرتے ہو, تم خطا کرتے ہو, ہوتا نہیں ہے. ورنہ اگر اس کا نقصان اور ظاہر ہو جائے اور تم اپنے آپ سے انصاف کرو تو تم اس سے بہت بچنے والے ہو جاؤ. بہرحال میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں دو گناہ جو ایسے ہیں جو آسانی سے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ پلک ہے اٹھائی بے جگہ اللہ کی مرضی کے خلاف, اور آنکھوں کا زنا ہو گیا, اور یہ سرحد ہے اور دارالخلافہ جو ہے وہ دل ہے. اصل چیز دل ہی ہے, دل تو پوری کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے. دل انسان کا دل, پوری کائنات, جانور کا دل بھی ہے اور مخلوقات کا بھی دل ہے, لیکن انسان کا دل جو ہے اس کو خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت اور محبت کے لیے بنایا ہے. تو بہت ہی قیمتی دل ہے یہ, اور اسی کی نگہبانی اور نگرانی اور خدا تعالیٰ سے اس کا اس میں جو ہے تعلق جوڑنا, یہ اس کا سب سے قیمتی عبادت ہے. اور یہ بڑے لوگوں کا جو ہے وہ وصف ہے, اپنے دل کی نگرانی کرنا, اور یہ اللہ کا وصف ہے اپنے دل کی نگرانی کرنا. تو یہ آنکھ خراب ہوتے ہی دل خراب ہو جاتا ہے, جیسے ہی آنکھ مبتلا ہوئی اسی وقت دل میں وہ تصویر بس گئی, وہ شکل بس گئی, وہ گندا منظر بس گیا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک لڑکا آیا, اس نے بتایا کہ میں سید ہوں اور میں بہت نمازی تھا اور بہت تلاوت اور عبادت کیا کرتا تھا, لیکن میرے محلے کے چند دوستوں نے مجھے زبردستی ایک گندی فلم دکھا دی ہے اور وہ گندا منظر میری آنکھوں میں بس گیا ہے. اب میں نماز پڑھتا ہوں وہ منظر میرے سامنے ہوتا ہے, رکوع میں جاتا ہوں وہ منظر میرے سامنے ہوتا ہے, سجدے میں جاتا ہوں وہ منظر میرے سامنے ہوتا ہے, کسی طرح نکل کے ہی نہیں دیا. اور بیچارہ پریشان ہو گیا, نمازیں اس نے چھوڑ دیں. کسی بھلے آدمی نے اس کو ہمارے حضرت کا پتہ بتایا, پھر حضرت والا رحمہ اللہ نے ان کو کچھ مراقبات بتائے, کچھ ذکر اللہ بتایا, کچھ سمجھایا, امید دلائی, اللہ کی رحمت سے امید دلائی. پھر ایک عرصہ علاج کے بعد وہ ٹھیک ہوئے اور صحیح ہو گئے ماشاءاللہ. تو یہ نگاہ کی حفاظت جو ہے اس مہینے میں خاص طور سے, جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا, ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا مضمون ہے کہ جو آدمی ایک مہینہ ارادہ کر لے پکا کہ اس مہینے میں نے ایک گناہ بھی نہیں کرنا, ایک مہینے کے لیے نفس کو اپنے سمجھا لے. فرمایا کہ نفس بچہ ہوتا ہے, ناسمجھ بچے کی طرح ہوتا ہے, مان جائے گا جب دیکھے گا کہ بھائی ایک ہی مہینے کی بات کر رہا ہے, پھر 11 مہینے میں گناہ کر لوں گا, ایک مثال ہے, تو وہ راضی ہو جائے گا چھوٹی مشقت پہ کہ چلو بھائی ایک مہینے کی بات ہے. تو تم اس کو سمجھاتا ہو کہ بس تو ایک مہینہ راضی ہو جا, ایک مہینہ جو ہے میں اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا, اور اگر میرے پاس موبائل کسی شرعی ضرورت معاش کی ضرورت کے لیے نہیں ہے تو میں ایک مہینے کے لیے اپنا اسمارٹ فون بند کرتا ہوں. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اسمارٹ فون پر دینی بیان بھی نہ سنیں, آپ کوئی واٹس ایپ آتے رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں اور فضائل کے اور اس کے اور اس کے, اول تو ان کی صداقت کا کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کو کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, واقعتاً یہ حدیث بھی ہے یا نہیں, کیونکہ ایسے ہزاروں لاکھوں خبریں گھوم رہی ہیں جس کے اندر کھڑی ہوئی من گھڑت باتیں دین سے متعلق بہت گھوم رہی ہیں. تو اول تو یہی بہت بڑی ہلاکت ہے کہ ہم غلط من گھڑت باتیں دین سے منسوب وہ ہم اس ہمارے دل میں جڑ پکڑ لیں, اور پھر دوسرا اس پر ظلم یہ کہ ہم اس کو فارورڈ بھی کرتے ہیں, کیونکہ اس میں ایسی چٹنی ملا کے وہ دیتے ہیں کہ انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس میں پھر آخر میں درخواست بھی لکھتے ہیں کہ آپ اس کو ہزاروں کو فارورڈ کریں تو فارورڈ بھی کر دیتا ہے. لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ ایک تو من گھڑت بات جو ہے دل میں جڑ پکڑ گئی, دوسرے یہ کہ وہ اوروں کو بھی جو ہے گمراہ کرنے کا باعث بن گئی. تو کیا ضرورت ہے, کتابیں نہیں ہیں ہمارے پاس دین حاصل کرنے کے لیے. بزرگوں کے بیانات اپنے شیخ اپنا کوئی شیخ بنائے جو متبع سنت اور شریعت ہو, اس کے بیان کو اس کی دین کی باتوں کو اللہ کی محبت کی باتوں کو کافی سمجھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا زبردست اپنے وقت کا مجدد ہمیں شیخ عطا فرمایا اور اتنے بیانات حضرت کے ہیں اور اتنے واعظ حضرت کے ہیں, وہ موٹی کتابیں بھی ہیں بڑی بڑی کتابیں. تو کیا ضرورت ہے جو کچھ ان مواعظ کے اندر ہے اگر ہم اسی پر عمل کر لیں یقیناً انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے ادھر ادھر جھانکنے کی کہ لاؤ دیکھیں وہ موبائل میں کیا آیا ہے, اس نے وہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. اور ایک مرض یہ بھی ہو گیا ہے جو دیندار گھرانے ہیں دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ مردوں کے بیانات ویڈیو پہ سن رہے ہیں, اتنا ان کو سمجھاتے ہیں لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا چاہے وہ دین کی بات کر رہا ہو چاہے وہ دنیا کی بات کر رہا ہو دونوں صورتوں میں حرام ہے. آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, اللہ اور رسول کی صریح نافرمانی ہو رہی ہے اور لعنت کی بدعا ہم پر مسلسل پڑ رہی ہے. تو عورتیں جو ہیں وہ مردوں کو ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں بیان کہ ہم تو بیان سن رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی گناہ کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ مرض بھی عام ہو گیا ہے کہ عورتیں مردوں کو دیکھ دیکھ کر بیان سن رہی ہیں. تو یہ موبائل کا جو فتنہ ہے یہ بہت لوگوں کو اس نے تباہ کر دیا ہے, گھر ٹوٹ گئے ہیں اور جوانوں کی جوانیاں قائم نہیں رہ سکی ہیں, وہ بیچارے بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں اس گندگی سے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اور گھروں کے اندر ناچاکیاں بدگمانیاں اور جھگڑے اس کی بنیادی وجہ آج کل یہی بن رہا ہے اسمارٹ فون. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی کچھ نہ بھی کرتا ہو یقین جانیے کہ خدا تعالیٰ سے غفلت اور دوری کا بہت بڑا سبب یہ ٹچ فون ہے. ادھر ادھر کی باتیں ہیں معلومات اور یہ سب کہ بھائی یہ تو جائز کام ہے اس میں کیا حرج ہے, لیکن خدا تعالیٰ سے تو دور کر ہی رہا ہے, خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی اپنی نگاہ کو کی حفاظت کا بہت اہتمام اس مہینے میں خاص طور سے ضروری ہے. اور جیسا حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے نفس سے ایک مہینے کا معاہدہ کر لیں کہ تو ایک مہینہ رک جا, تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کی برکات ایسی ہیں کہ جو کام اس مہینے میں پابندی سے بتکلف کر لیا جائے تو انشاءاللہ سارے سال اس پر عمل کی توفیق ہو جائے گی. اور حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ مہینہ جو آدمی تقویٰ سے گزار لے گا انشاءاللہ اس کے پورے 11 مہینے بقیہ سال, اور بقیہ سال کیا یہ خدا کی مہربانی ہے, ابھی تو مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن جب اس کے وہی عرض کر رہا تھا کہ انعامات کھلیں گے تب پتہ چلے گا کہ مہینہ کیا دولت لے کے ہمارے پاس آتا تھا. تو بقیہ 11 مہینے بھی انشاءاللہ تقویٰ سے رہنے کی توفیق ہو جائے گی اور پھر خدا تعالیٰ کی مہربانی ہم پہ نازل ہوگی, پھر رمضان مبارک آئے گا. تو اس طرح سے ایک مشق ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری زندگی کے لیے تقویٰ کامل سے جینے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس میں بہت زیادہ اہتمام ہم کریں اور جس سے ہو سکے اگر کوئی معاشی مجبوری نہیں ہے تو اس کو جو ہے ایک طرف کر کے رکھ دیں. آپ دیکھیں الحمدللہ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں لیکن خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ جن لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے اس کو ترک کر دیا, جن لوگوں نے جو کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا تو وہ خود ہی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم بہت سکون میں آ گئے, ورنہ ہر وقت جو ہے ٹن ٹن ہوتی ہے لاؤ دیکھیں کیا میسج ہے اس کو یہ کر دیا اس کو, ایک مشغولی اس کے اندر ہو گئی. ذرا سوچیں تھوڑے عرصے پہلے یہ سب چیزیں نہیں تھیں, آخر لوگ کن چیزوں میں وقت اپنا لگاتے تھے, وقت لگاتے تھے پاس پڑوس والے لوگوں کا حال معلوم رہتا تھا کہ ان کا کیا حال ہے, ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے, ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے, خفیہ طور پر بھی مدد کیا کرتے تھے, کاموں کے اندر بھی مدد کیا کرتے تھے, پاس پڑوس والوں کا بھی رشتہ داروں کا بھی, آج کوئی پوچھتا بھی نہیں. مہینوں مہینوں ہو جاتے ہیں, ملاقاتیں نہیں ہوتی, تعلق نہیں رکھتے ہیں, کچھ معلوم نہیں پڑوس میں کون رہ رہا ہے, کس حال میں رہ رہا ہے, کسی کے دکھ درد کا کچھ خیال نہیں ہے. ہاں لگے ہوئے ہیں رات رات بھر لگے ہوئے ہیں, بعض لوگوں کو راتیں کالی کرنے کا شوق ہے کہ اسمارٹ فون میں راتیں کالی کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ نگاہ کہاں محفوظ رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور نگاہ کی پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے وہ یہ زبان کی حفاظت ہمارے حضرت نے فرمائی کہ دو گناہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک گناہ تو بدنگاہی کا ہے اور دوسرا جو ہے زبان, یہ بڑا مسئلہ ہے زبان کا, کیونکہ میں نے ابھی جیسے عرض کیا کہ بڑا گناہ تو اس میں غیبت کا ہے کہ غیبت بہت ہو جاتی ہے, کیونکہ معاملات ایسے ہوتے ہیں اور کچھ اوقات ایسے فرصت کے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنے کو نظر نہیں آتا تو چار آدمی بیٹھ کے غیبت ہی شروع کر دیتے ہیں. کوئی موقع اس سے شاید ہی خالی ہوتا ہو, گھر میں غیبت ہو رہی ہے, دفتروں میں غیبتیں ہو رہی ہیں, کام کاج کی جگہ میں غیبتیں ہو رہی ہیں. اگر ہم ذرا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم دن بھر میں کیا کیا ہم نے بولا, کس کس سے کیا کیا باتیں کریں, تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم تو کس قدر گناہوں میں مبتلا ہیں. زبان ہماری کیا کیا واہی تباہی اور بے مقصد باتیں, فضول باتیں, اور جو ہے بغیر صداقت کے ہم کھل کر کتنا بول دیتے ہیں, کیا کچھ بول دیتے ہیں, اور زبان سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, جھگڑا بھی کر دیتے ہیں, کر ڈالتے ہیں, غصہ بھی کر ڈالتے ہیں. تو یہ سب زبان کے گناہ ہیں, اور کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے جو ہے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. اور جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ غیبت کا گناہ اگر ہم غور کریں تو غیبت تو غیبت ہے, وہی بہت بڑا گناہ ہے. قرآن پاک میں اس کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے مترادف فرمایا ہے, اور اسی طرح سے حدیث پاک میں اس کو اشد الزنا کہا گیا ہے کہ اس کا گناہ زنا سے بھی زیادہ اشد ہے, اور اسی طرح سے اس کی بہت خرابیاں ہیں, دل برباد ہو جاتا ہے اور نور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے, چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے اور پھٹکار برستی ہے چہرے پر غیبت کرنے والے کے. تو لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر غور کریں تو یہ بہت سی غیبتیں نہیں رہتی بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ بہتان بن جاتا ہے, کیونکہ بعض اوقات اور کہیں اکثر اوقات جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں غیبت کے, تو وہ ایسی باتیں جس کا کوئی وجود بھی نہیں ہوتا, وہ دوسرے سے متعلق اس کو وہ الزامات دینا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ اور بھی بہت بڑا بہتان ہے. اگر یہ برائی اس میں نہیں ہوئی تو خدا تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی پکڑ ہے. اس لیے بھائی زبان کو بڑی سوچ سمجھ کر استعمال کریں. اسی لیے اس روزے کے اندر خدا تعالیٰ نے خاموش رہنے کا ثواب سبحان اللہ کہنے کے برابر کر دیا. سبحان اللہ, یہ بھی خدا تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندوں کو گناہ سے دور رکھنا چاہا ہے کہ میرے کوئی بندہ اس مہینے میں محروم نہ رہے. تو خدا تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے کہ خاص طور سے ان دو بڑے گناہوں سے اور باقی تمام گناہوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں, اور ان دونوں گناہوں سے اور تمام گناہوں سے ہم بچنے والے ہو جائیں اور طاعت کو کرنے والے ہو جائیں, اور خدا تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی پوری پوری برکات اور انوارات سے اور فیوض سے اور اس کے انعامات سے ہم کو نوازش فرما دیں, اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس مہینے کے اندر تمام جو ان کی خوشنودی کے اعمال ہیں اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دیں. اور قرآن پاک کا تو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, یہ کتاب پڑھ کر میں سنا بھی چکا ہوں, تحفہ تو ایک تحفہ رمضان ہے جو حکیم الامت کے افادات پر مشتمل کتاب ہے, اور ایک ہمارے حضرت کا تحفہ ماہ رمضان جو مشہور واز ہے. تو ان سب میں جو ہے یہ تلاوت کلام پاک کی بھی جو ہے تاکید آئی ہے. تو جس طرح سے عام دنوں کے اندر فرض کا درجہ اس مہینے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, اور عام دنوں کی نفلی عبادت کو اس مہینے کے اندر فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے, تو اسی طرح تلاوت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے, ثواب بھی بڑھتا ہے اور خدا تعالیٰ سے قرب بھی بڑھتا ہے, خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ہر عمل جو ہے اس مہینے کے اندر اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور ایک بات ہمارے حضرت نے یہ نصیحت فرمائی کہ جو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی نیت کرو کہ میرے اللہ سے میری محبت بڑھ جائے. جو بھی عبادت ہے اللہ کے تقرب کا باعث ہے، اللہ کی محبت کے حصول کا باعث ہے، تو دل میں یہی نیت کرو کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس کا مقصد خدا تعالیٰ کی خوشنودی اور ان کی محبت کا حصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن محمد ابن کعب القرطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدثنی من سمع علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا لجلوس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فاطلع علینا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما علیہ الا بردۃ لہ مرقوعۃ بفرض فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى بكى للذي كان فيه من النعمة والذي هو فيه اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن يومئذ خير من اليوم نتفرغ للعبادة ونقف المؤونة قال لا أنتم اليوم خير منكم يومئذ. حضرت محمد بن کعب قرطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس وقت ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر رو پڑے کہ ایک زمانے میں وہ کس قدر خوشحال تھے اور آج ان کی کیا حالت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے، یعنی مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے صبح کو ایک لباس پہنو گے اور شام کو دوسرا، اور تمہارے سامنے کھانے کا ایک بڑا پیالہ رکھا جائے گا اور دوسرا اٹھایا جائے گا، یعنی انواع اقسام کے کھانے تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، اور تم اپنے گھروں پر اس طرح پردے ڈالو گے جس طرح کعبے پر پردہ ڈالا جاتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس روز آج کے دن سے بہتر حال میں ہوں گے، اس لیے کہ ہم اس وقت عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت اور اشغال سے بے فکری ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، آج کے دن تم اس دن سے بہتر ہو. تشریح میں فرماتے ہیں ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور وہ اس حالت میں تھے کہ تسمے سے اپنی کمر کو باندھے ہوئے تھے، یعنی بکری کے کھال کے تسمے سے. پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو کہ ان کا قلب حق تعالیٰ نے روشن فرمایا ہے، اور میں نے ان کا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ ان کے والدین ان کو نہایت عمدہ کھانا کھلاتے تھے اور یہ 200 درہم کا لباس پہنے رہتے تھے، اور اللہ اور رسول کی محبت نے ان کو اس حال میں پہنچا دیا جس میں تم اب ان کو دیکھتے ہو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں، اکابر صحابہ سے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، حالت کفر میں رئیس اور شہزادہ مکہ کہلاتے تھے. جب مسلمان ہوئے سب چھوڑ کے ہجرت کی اور زہد اختیار کیا، کیونکہ ان کے والدین نے سب کچھ ان سے چھین لیا تھا، اسلام لانے کی وجہ سے سب کچھ ان سے چھین لیا تھا، تب بھی وہ باز نہ آئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور زہد اختیار کیا اور جنگ احد میں شہید ہوئے. اس وقت ان کی عمر 40 سال کی تھی یا کچھ زیادہ. اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت اور رحم کے سبب روئے کہ ایسے معزز اور رئیس اور صاحب نعمت اور دولت کو عشق الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال کو پہنچا دیا کہ آج اس کے لیے کفن بھی پورا نہیں ہے. بس یہ رونا رنج سے نہ تھا بلکہ اس خوشی سے تھا کہ امت کے اندر ایسے عاشق حق اور ایسے زاہد پیدا ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پشت پر کھری چارپائی کے باندھ کے نشانات دیکھے اور روئے کہ چین کسرا اور قیصر کا کیا ہے اور لاڈلے رسول پر کیا تکلیف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فقیر صابر افضل ہے غنی شاکر سے, اور کافر فقیر کا عذاب خفیف تر ہوگا بنسبت کافر غنی کے دوزخ میں. پس جب کہ نفع دیا فقر نے فقیر کو اس دار فانی میں, تو کیوں کر نفع نہ دے گا دار القرار میں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, بچہ پیدا نہ ہونے کے وقت کی سنتیں. جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہنا چاہیے. جب اذان دیں تو پوری اذان جو فجر کی ہوتی ہے, جس میں الصلاۃ خیر من النوم کی کلمات بھی ہوتے ہیں, وہ اذان پوری دینا چاہیے. جب بچہ 7 روز کا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھنا, 7ویں روز عقیقہ کرنا. اگر 7ویں روز عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں روز ورنہ 21ویں روز کر دے. بچے کا سر مونڈ کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا. سر مونڈنے کے بعد بچے کے سر میں زعفران لگا دینا. چاندی خیرات کرنا, اس سے مراد یہ چاہے چاندی خیرات کر دے چاہے اس کی قیمت خیرات کر دے. لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا. عقیقے کا گوشت کچا یا پکا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقیقے کا گوشت دادا دادی نانا نانی سبھی کھا سکتے ہیں. کسی بزرگ سے چھوارا چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالنا یا چٹانا اور دعا کرانا. جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کی باتیں سکھلانا. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واقعہ معراج شریف میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب کی ثنا کر کے یہ تقریر کی کہ جمیع محامد اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور مجھ کو زبور کا علم دیا اور میرے لیے لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ وہ میرے ساتھ تسبیح کرتے ہیں, اور پرندوں کو بھی تسبیح کے لیے مسخر فرمایا, اور مجھ کو حکمت اور صاف تقریر عنایت فرمائی. بس دعا کر لیجئے, جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے, مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. الہ العالمین, جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ, اپنے فضل سے قبول فرما کر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, پورا رمضان المبارک کو خوب اچھی طریقے سے قدر کے ساتھ آداب کی رعایت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ, قلب و نظر کی اور زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ, قلب و نظر کی اور زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ, قلب و نظر کی زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ, ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. ہر گناہ سے نفرت, طبعی اور عقلی دونوں قسم کی نفرت عطا فرما دے. ہر نیکی کا ذوق و شوق طبعی اور عقلی نصیب فرما دے. الہ العالمین, جو بیمار ہیں اپنے کرم سے ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. تنگی کو بدل دے فراخی سے, برکت سے بدل دے. اے اللہ, برکتوں کی رحمتوں کی بارش فرما دے. اے اللہ, برکتوں رحمتوں کی بارش فرما دے. اللہ, روزی کو ہمارے فراخ کر دے, برکت والی بنا دے. اور اے اللہ, جو بھائی جس پریشانی میں, بہن جس پریشانی میں مبتلا ہے, اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے. جو کوئی مسائل ہیں, اللہ اس کے مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ, غموں کو دور فرما دے, خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے. اللہ, ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دے. اے اللہ, جھگڑوں کو, نا اتفاقی کو, نا چاقی کو ختم فرما دے, اور آپس میں پیار و محبت عطا فرما دے. ایک دوسرے کا اکرام نصیب فرما دے. اے اللہ, تمام مخلوق کا اکرام نصیب فرما دے. الہ العالمین, یا آپس میں جو جھگڑے ہیں اے اللہ ان کو اتفاق سے بدل دیں، اور معافی تلافی کی توفیق دے دیں، اور آپس میں اتفاق اور محبت عطا فرما دیں، خاندانوں میں اتفاق و محبت عطا فرما دیں، اے اللہ ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیں، اور اے اللہ ہمارے ملک میں نیک و صالح حکمران نصیب فرما دیں، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما، یہاں کی مساجد، یہاں کے مدارس، یہاں کی خانقاہیں، اور جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، اے اللہ تمام علماء کی اور دین کا کام کرنے والوں کی، دین کے خدام کی اور ان کے آماج گاہوں کی، اے اللہ اور درس و تدریس کی جگہوں کی، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، مساجد کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ایک ایک فرد کی حفاظت فرما، خادموں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے، پورا سنت اور شریعت کا متبع بنا دے، اپنا 100% وفادار بنا دے، اے اللہ 100% اپنا وفادار، اپنا مطیع بنا دے، الہ العالمین ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر لمحہ آپ کو راضی رکھنے کی فکر اور جستجو ہمیں عطا فرما دے، اور اے اللہ اپنی خوشنودی کامل اور اپنی محبت کاملہ اور اپنی معرفت کاملہ سے ہم سب کے قلوب کو سیراب فرما دے، اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جذب فرما لے، اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اللہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، آپ کا ایک ارادہ کافی ہے، سارے عالم کی ہدایت کے لیے صرف آپ کا ارادہ کافی ہے، اے اللہ آپ کے ارادے کو تخلف محال نہیں محال ہے، اے اللہ آپ اپنے کرم سے ارادہ فرما لیجئے، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو صاحب اقوا نسبت بنا دیجئے، اپنے اخص الخواص اپنے مقبولین میں ہم سب کو شامل فرما لے، الہ العالمین جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اللہ ہمارے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما، اللہ بہت زیادہ بلند فرما، اور میرے مشائخ سابقین کے قبور مبارک پر نور کی برسات فرما دے، نور کی آبشار انڈیل دے، اے اللہ قبور مبارک کو نور سے منور فرما دے، زمین تا آسمان نور سے منور فرما دے، اور اللہ ان کے درجات بہت بہت بلند فرما، اور میرے موجودہ شیخ پیارے ترجمان اکابر شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامن برکاتہم کو عمر مبارک میں خوب خوب برکت عطا فرما، حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، حضرت والا کے گھر والے اور ان کے احباب اور خدام تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ خوب خوب صحت عطا فرما، ہر پریشانی تشویش اور غم سے حفاظت فرما، اور ان کے بھی بہت درجات بلند فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے الہ العالمین ان سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی بے حساب مغفرت فرما دے، الہ العالمین یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں دعاؤں کی قبولیت کے خاص آپ کا فضل ہوتا ہے، دعا آپ قبول فرماتے ہیں، فرشتے یا روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اے اللہ اس قدر عظیم الشان مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے، اور تمام دعائیں خیر کو اللہ ہر مسلمان کی دعائیں خیر کو اپنے فضل سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. الله کرنے کیا 12 بجے کہہ رہے ہیں کرنے کو ٹائم 12 بجے اچھا اگلے اتوار کو انشاءاللہ رمضان مبارک کی جو اتواریں ہیں جتنی بھی آئیں گی تو اس میں انشاءاللہ مجلس پھر 12 بجے شروع ہوا کرے گی 11:55 پر ٹیلی فون کر لیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ